نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں سے آج ہم جن صحابی کے بارے میں پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ. بہت معروف نام نہیں ہے اور یہی فائدہ ہے اس طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں پڑھنے کا کہ بہت سارے وہ ہیرے جو چھپے ہوئے ہیں اور ہم ان کو نہیں جانتے, لیکن الحمدللہ ہم ان کی زندگی پہ غور کرتے ہوئے بہت ساری باتیں سیکھ رہے. تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اے اہل بیت, تمہیں برکت نصیب ہو. اے اہل بیت, تم پر رحمت کی برکھا برسے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان تھا. کس کے لیے تھا, کب تھا, اس کو ہم دیکھیں گے. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے خوش نصیب گھر میں نشو و نما پائی جس کے ہر زاویے میں ایمان کی دل آویز مہک پھیلی ہوئی تھی, اور جس کے ہر ساکن یعنی رہنے والے کے دل میں اللہ اور رسول کے ہر حکم پر قربان ہو جانے کا جذبہ موجزن تھا. اچھا, اب اس کو حبیب اور بعض لوگ حبیب بھی پڑھتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ حبیب پڑھ لیں تو بہتر ہے. حبیب اردو میں زیادہ لگتا ہے, لیکن حبیب عموماً عربی ایکسنٹ میں یعنی اس کو حبیب کے نام سے پڑھا جاتا ہے. تو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کے والد محترم زید بن عاصم مدینہ منورہ کے مسلمانوں میں ممتاز مقام رکھتے تھے اور ان 70 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جو بیت عقبہ کے وقت موجود تھے, اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا تھا. ان کے ہمراہ بیوی بچے بھی تھے. ان کی والدہ ام امارہ بنو مازن قبیلے سے تھیں. یہ وہ پہلی خوش نصیب اور بہادر خاتون ہیں جس نے دین الہی اور رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں سب سے پہلے تلوار اٹھائی. ان کے بھائی عبداللہ بن زید الانصاری غزوہ احد میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی خاطر اپنا سینہ آگے بڑھایا تاکہ دشمن کی طرف سے جو تیر بھی آئے وہ ان کے سینے میں لگے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خراش بھی نہ آئے. یہ ایمان پرور منظر دیکھ کر آپ نے بے ساختہ ارشاد فرمایا, اے اہل بیت, تم پر اللہ کی برکتیں ہوں. اہل بیت, تم پر اللہ کی رحمت کی برکھا برسے. حضرت حبیب بن زید کے دل میں نور ایمان جلوہ نما ہوا اور یہ حلاوت ایمانی یعنی ایمان کی مٹھاس سے آشنا ہوئے. یہ اپنے ماں باپ, خالہ اور بھائی کے ہمراہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ان 70 تاریخ ساز قدسی نفوس ہستیوں میں شامل ہو سکیں جنہیں بیت عقبہ کی سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی. انہوں نے بھی اپنا ننھا سا ہاتھ آگے بڑھایا اور تاروں کی روشنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیت عقبہ کی سعادت حاصل کی. اس دن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب بن گئے اور اسلام انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا. تو یہ تھا پہلا پیراگراف حضرت حبیب کے بارے میں. اس پورے حصے کا ٹاپک ہے اسلام اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا. ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کے موقع دوسروں سے پہلے دے دیتا ہے اور وہ اس کو پھر استعمال بھی کر لیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ نیکی کے موقع کو کھو بھی دیتے ہیں. کسی بھی انسان کی اللہ کی نظروں میں اس کے جچے ہونے کا اظہار کیا ہے کہ وہ نیکی کے موقع کو استعمال کرے. یہ سورہ زمر کے بالکل آخر کی طرف سے آیتیں جب آتی ہیں نا, وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور پیروی کرو بہترین حصے کی جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اس سے پہلے کہ تم پر آ جائے عذاب اچانک اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو. اور أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ, وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس کہے کہ ہائے افسوس مجھ پر جو میں نے اللہ کے حق میں کمی کی اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. جو تفسیر میری آنکھوں کے سامنے گزری اس نے واقعی مجھے ہلا دیا. اور وہ کیا تھا کہ انسان کے ہاتھ سے نیکی کے موقع کا چھن جانا، یہ بھی عذاب بختتن کی ایک قسم ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور نیکی کا موقع اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور اس کی کوئی وجہ کوئی ریزن بن جائے، وہ خود ہو یا کوئی دوسرا، لیکن اس کے لیے نیکی کا چھننا بہت بڑی بات ہے. کسی کا کال کہتے تھے کہ اگر کبھی میری رات کی نماز چلی جاتی ہے، یعنی تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا، تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ مجھ سے نیکی کی یہ توفیق کیوں چھن گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت حبیب مدینہ میں رہتے تھے اور وہاں سے بیت عقبہ کرنے کے لیے آگئے، لیکن مکہ والے جن کے ارد گرد آپ رہا کرتے تھے انہوں نے آپ کو وہاں سے نکال دیا. تو وہ نگاہ جو کسی حق کو پہچان لے، وہی وہ نگاہ ہے کہ جو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مقرب کر دیتی ہے. پھر دوسری بات ہم نے سیکھی کہ مجبوری میں اور ضرورت اور وقت اور حالات کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی عورت بھی اگر میدان جنگ میں جا کے لڑنا چاہے تو لڑ سکتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات دیکھی کہ بعض پورے کے پورے گھرانے ہی اللہ کے دین کے لیے چنے گئے ہوتے ہیں، کہ ان کے بھائی نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کیا اور اس پہ اللہ کے نبی سے دعائیں لی. یہ ہائی لائٹ کر لیجئے کہ اے اہل بیت تمہیں برکت نصیب ہو، اہل بیت تم پر رحمت کی برکھا برسے. یہ ہیں وہ بے ساختہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلیں ان لوگوں کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان نیکی کرنے کے بعد پھر ایسی دعائیں لیتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہم نے اس حصے سے سیکھی وہ کیا ہے کہ اس دور میں اللہ کے دین کو پھیلانے یا اللہ کے دین کی مدد کا جذبہ بڑوں میں تو تھا ہی، بچوں میں بھی تھا. ان کا ننھا سا ہاتھ جب آگے بڑھا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیسے محسوس کیا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر محبت ان کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہو گئی. یہ چیز عمل سے آتی ہے. جتنا اللہ کا دین پیارا ہوتا ہے اتنا اللہ کا نبی بھی پیارا ہونے لگتا ہے. تو آگے آپ دیکھیں گے کہ اپنے اس دعوے کی دلیل انہوں نے کیسے دی. حضرت حبیب بن زید غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اس لیے کہ یہ اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے اور نہ ہی انہیں غزوہ احد میں حصہ لینے کا شرف حاصل ہو سکا، اس لیے کہ اس وقت بھی تلوار اٹھانے کے قابل نہ ہوئے تھے. لیکن اس کے علاوہ تمام غزوات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر غزوے میں شجاعت، تجربہ، مجد و شرف اور قربانی کی ناقابل فراموش داستانیں رقم کی. یہ تمام تر غزوات اپنی عصمت اور جلالت شان کے باوجود ان کی تہ میں ایک عظیم مقصد پنہاں ہونے کے علاوہ کوئی داعیہ نہیں پایا جاتا تھا. لیکن آپ کو ایک ایسی دردناک داستان سنانا مقصود ہے جو انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کا باعث بنتی ہے، اور اس نہج نبوت سے لے کر آج تک کے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں پر لرزہ طاری کیا. یقیناً یہ داستان سن کر آپ بھی لرزنے لگیں گے، جیسا کہ اس کی دردناکی اور اثر اندازی نے ہر دور کے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا. تو آئیے یہ المناک داستان شروع سے سنتے ہیں، ان کی زندگی کی کہانی کے جو واقعی ان کے دین کے ساتھ سچائی کی دلیل بن گئی. اس حصے کا ٹاپک لکھیے انسانی ضمیر بیدار ہوتا ہے. اور حقیقت ہے یہ کچھ لوگوں کی زندگی میں دین کی وہ رونق اور وہ رنگ دکھتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا خود کچھ کرے نہ کرے، لیکن وہ سوچ میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے کہ آخر میرے اندر یہ تڑپ کیوں نہیں جو اس کے اندر تھی. پھر دوسری چیز اس حصے سے سیکھنے کی یہ ہے کہ چھوٹی عمر کے تھے، اب اس قابل ہی نہیں تھے کہ جنگ میں جائیں، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو بڑے تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں نکلے ہوں گے. یہ فرق ہے. اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عمر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عمر جو ہے وہ بس ایک بہانہ ہے، اصل چیز جذبوں کے جوان ہونے کا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ جو چیز بچپن میں انسان کی گھٹی میں پڑ جاتی ہے وہ چیز اس کے لیے بہت ہی زیادہ ناقابل تسخیر ہو جاتی ہے. یعنی بعض عادات آپ بڑے ہو کے اپنے اندر ڈالتے ہیں یا بعض جذبات جوانی کے بعد آپ کے اندر پنپتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی چیز آپ کے اندر رہتی ہے جو آپ کو بچپن سے رکھی گئی ہو۔ تو آئیے ذرا ان کی کہانی سنتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو بھی بڑھائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہماری اور ہماری نسلوں کی یہی کیفیت ہو کہ ہم اللہ کے دین کی محبت میں چور چور ہوں اور اسلام کے راستے میں ہر قربانی کو ہم اپنے لیے اعزاز سمجھیں۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ سن 9 ہجری اسلام اپنے جوبن پہ تھا، اسلامی شان و شوکت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ جزیرہ نمایاں عرب کے ہر طرف سے بے شمار قافلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی بیعت کرنے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا برسر عام اعلان کرنے کے لیے جوک تر جوک مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ ان قافلوں میں ایک وفد بنو حنیفہ کا بھی تھا جو وادی نجد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے سے عنوان لکھ لیجئے، اسلامی شان و شوکت کا عروج۔ وفد نے اپنے اونٹ مدینہ طیبہ سے باہر ہی بٹھا دیے اور سامان کے پاس مسلمہ بن حبیب حنفی کو چھوڑ دیا۔ یہ وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے روبرو اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کی آمد سے بہت خوشی کا اظہار کیا، ان کی عزت افزائی فرمائی اور اپنے وفد کے ہر رکن کو قیمتی تحائف سے نوازا اور ان کے ساتھی کو بھی تحائف دیے جسے یہ اپنے سامان کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ یہ وفد نجد پہنچا ہی تھا کہ مسلمہ بن حبیب مرتد ہو گیا اور برسر عام اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں رسول ہوں، مجھے اللہ نے بنی حنیفہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ محمد بن عبداللہ کو قریش کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی قوم اس کے گرد جمع ہونے لگی اور قومی عصبیت کی بنا پر اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ قومی عصبیت کا یہ عالم تھا کہ بنو حنیفہ کی ایک شخصیت نے برملا کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور مسلمہ جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ قبیلے کا جھوٹا شخص مجھے مضر قبیلے کے سچے شخص سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حصے کا عنوان لکھیں، سبق اس پوری کہانی کے بعد پھر ہم اکٹھے لیں گے۔ اس حصے کا نام لکھیے، عصبیت کی انتہا، کیونکہ کہانی ہے نا تو اس کو ایک ساتھ پڑھیں گے ہم۔ جب مسلمہ کی حیثیت مضبوط ہو گئی اور ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا، مسلمہ رسول خدا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، السلام علیکم، مجھے نبوت اور رسالت میں آپ کا شریک کار بنا دیا گیا ہے، نصف زمین ہمارے لیے ہے اور نصف قریش کے لیے، لیکن قریش ظالم قوم ہے۔ یہ خط دو قاصدوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ جب یہ قاصد خط لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ خط پڑھ کر سنایا تو آپ نے ان دو قاصدوں سے پوچھا، تم دونوں کی کیا رائے ہے؟ دونوں نے بیک زبان کہا، اس سلسلے میں ہمارا وہی موقف ہے جو مسلمہ کا ہے۔ آپ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر قاصدوں یعنی امبیسیڈرز کے تحفظ کا بین الاقوامی قانون نہ ہوتا تو آج میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ پھر آپ نے مسلمہ کی طرف ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمہ کذاب کی طرف سلامتی ہو اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی، یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور انجام اہل تقویٰ کے لیے ہے، اور انہی دو قاصدوں کے ہاتھ یہ خط روانہ کر دیا۔ لکھے گا عنوان، مسلمہ کذاب۔ مسلمہ کذاب کا شر اور فساد اس حد سے بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ایسا خط ارسال کرنے کا ارادہ کیا جس کے ذریعے سے گمراہی سے روکیں، اور یہ خط لے جانے کے لیے ہماری اس داستان کے ہیرو حضرت خبیب بن زید کو منتخب کیا۔ یہ ان دنوں عین جوانی میں تھے اور ایمان ان کے رگ و ریشے میں رچ بس چکا تھا۔ عنوان لکھیے، خبیب کا انتخاب۔ حضرت خبیب بن زید رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر راستے کے نشیب و فراز سے شاداں فرہاں گزرتے ہوئے نجد کے بلائی علاقے میں دیار بنو حنیفہ میں پہنچے اور یہ خط مسلمہ کے سپرد کیا۔ جو ہی مسلمہ نے یہ خط سنا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، غرور اور تکبر سے اس کا سینہ تن گیا، کینہ و بغض، ظلم و تعدی اور جور و جفا کے آثار اس کے منحوس اور مکروہ چہرے سے نمایاں دکھائی دینے لگے۔ بے وفائی کو کہتے ہیں جفا اور جور کہتے ہیں ظلم کو۔ ظلم اور بے وفائی کے آثار اس کے منحوس اور مکروہ چہرے سے نمایاں دکھائی دینے لگے اور اس نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر حضرت خبیب بن زید کو قید کرنے کا حکم دے دیا اور دھاڑتے ہوئے یہ کہا کہ کل دن چڑھے اسے میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ دوسرے روز مسلمہ نے اپنی محفل جمائی، دائیں بائیں سرکش مریدوں کو بٹھایا، عوام الناس کو بھی دربار میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ دربار جب لوگوں سے بھر گیا اور تل دھرنے کی جگہ باقی نہ رہی تو اس نے حکم دیا کہ اب خبیب بن زید کو پیش کیا جائے۔ آپ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر وہاں پہنچے۔ اس حصے کا عنوان لکھے گا قاصد کے ساتھ بدسلوکی۔ حضرت خبیب بن زید رضی اللہ عنہ لوگوں کے جمع غفیر کے درمیان بڑی شان و شکت کے ساتھ سینہ تان کر اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے کوئی عمدہ قسم کا سیدھا تیر، سیدھا نیزہ زمین میں گڑا ہوتا ہے۔ مسلمہ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وارث ہیں۔ یہ سن کر غیظ و غضب سے مسلمہ کی رگیں پھول گئیں اور کہا، تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت خبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے مذاق کے انداز میں کہا، میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں۔ یہ سن کر مسلمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے سے ہونٹ کانپنے لگے اور جلاد سے کہا، اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دو۔ جلاد نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پر تلوار سے زوردار وار کیا اور جسم کا ایک حصہ چشم زدن میں کٹ کر زمین پر پھڑ پھڑانے لگا۔ اس کے بعد مسلمہ نے دوبارہ پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے غصے سے کہا، میں نے تجھے پہلے نہیں بتایا تھا کہ تیری یہ بات سننے سے میرے کان قاصر ہیں؟ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ دیا جائے۔ تو اس کا حکم سن کر جلاد نے ایک اور وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ دیا۔ اب یہ دونوں حصے ایک دوسرے کے برابر زمین پر پھڑ پھڑا رہے ہیں۔ مجمع دم بخود ٹک ٹکی لگا کر یہ المناک منظر دیکھ رہا ہے۔ مسلمہ سوال کر رہا ہے، جلاد تلوار چلا رہا ہے اور حضرت خبیب دیوانہ وار کہے جا رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جسم کا نصف حصہ گوشت کے قتلوں کی صورت میں زمین پر بکھرا ہوا ہے اور دوسرا نصف زبان حال سے پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ بالآخر ان کی پاکیزہ روح پرواز کر جاتی ہے اور ان کے پاکیزہ لبوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جن کے دستے مبارک پر بیت عقبہ کی سعادت حاصل کی تھی۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام مسلسل ان کی زبان پہ جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی تو کتنے ہی ہیں نا عاشقان رسول کا دعویٰ کرنے والے، حب نبی پہ درس دینے اور سننے والے اور اللہ کے نبی کی محبت میں حال پڑ جانے والے۔ کسی نے ایسی قربانی دی آج تک؟ باتوں کے غازی تو بہت سے ہوتے ہیں، کردار کے غازی کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس حصے کا ٹاپک لکھیے، اگر میں ان کی جگہ ہوتی یا ہوتا تو کیا کرتا یا کیا کرتی؟ سوچیے ذرا، हमारे तो कदम इसे बहुत पहले लड़खड़ाने लगते। ये तो तख्तेदार पे खड़े थे, हमारा हाल तो इससे बहुत पहले बिगड़ने लगता है। हम तो बात नहीं सुन सकते, हम तो इस रस्ते की किसी मुश्किल को बर्दाश्त करने का हौसला ही नहीं रखते। ये कौन से जज्बे हैं जो इस वक्त जमने का मौका देते हैं? ये वो जज्बात हैं जो बंदे मोमिन को एक मजबूत दरख्त बनाते हैं। असलुहा साबितुन, इसका दूसरा उन्वान मैंने आपको यही लिखाना था, असलुहा साबितुन। और जो लोग कुरान पाक पढ़ते हैं साथ साथ, वो इसको समझेंगे कि उसकी जड़ मजबूत थी। सूरत इब्राहिम में अल्लाह ताला ने ईमान वाले को एक दरख्त से तशबीह दी, उसमें ये खूबी थी कि असलुहा साबित, ये है असलुहा साबित की वजह। और आप उस आयतों की तफसीर में ये वाक्या भी कोट कर सकते हैं कभी भी, अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़े। जब ईमान दिल की जड़ों तक जाता है और गहराई में जाता है ना, तो फिर इंसान देख लीजिए ऐसे हालात में भी नहीं लुढ़ खड़ाता। और जब ईमान कच्चा कच्चा होता है ना, ये ऊपर ऊपर का होता है निज तो सत, तो फिर हल्की सी हवा से वो दरख्त गिर जाते हैं। इस्तकामत की बेहतरीन तस्वीर है इसमें। अगर पिछले पूरे हिस्से में जहाँ से अभी तक हमने थोड़े सबक नहीं लिए उसको देखें, तो पहली बात तो ये है कि असबियत इतनी बुरी चीज़ है कि इंसान की आंखें बंद कर देती है। कौम की असबियत अपने शख्स के झूठे होने को भी सच्चा कह रही है। क्या आज के दौर में भी यह असबियत होती है? कभी देखिए अपने किसी में कि जो सिर्फ अपनी ज़ात और अपने नाम के लिए इतना कॉन्शियस है कि गलत होते हुए भी उसका साथ दे रहा है। क्या हम ये बात नहीं कहते, सुनाई देते? हाँ, रस्म तो बुरी है, लेकिन क्या करें, मेरे ख़ानदान में ऐसी ही शादी होती है। हमें पता है ये रस्में गलत हैं, लेकिन करनी तो पड़ेंगी। फलां, चूँकि हमारे ख़ानदान जब बिरादरी का है तो बस उसी को ले लो। ये बहुत बुरा जहर है। जब इंसान की रगों में आता है ना, तो उसकी आंखों पे एक पर्दा आता है जो हक उससे छुप जाता है, और वो हक जो सारी दुनिया को दिख रहा होगा वो उसको नहीं दिखता। कोई बेवकूफ़ शख्स तो नहीं था मुसलमा? इस्लाम कबूल किया था, अल्लाह के नबी को मिल चुका था, ये तो नहीं कि उसको अल्लाह के नबी की शख्सियत का नहीं पता था, लेकिन मुर्तद हो गया। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम, अल्लाहु अकबर। फिर इसके बाद अगली चीज़ जो इससे सीखी कि एक शख्स गलत बात करता है तो कुछ ना कुछ हम ख्याल उसके जमा हो ही जाते हैं। देखिए, एक बहकता है ना तो कितनों को बहका देता है। ये ऐसी जैसे एक दीवार है ना, उसके अंदर से एक ईंट अगर उखड़ जाए तो उसके इर्द गिर्द की जो बाकी ईंटें होती हैं ना, वो भी उखड़ने लगती हैं। एक शख्स जब दीन के मामले में कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है ना, या दीन से हटने लगता है, तो ज़रूर कुछ और लोगों के भी हौसले कमज़ोर कर जाता है। गज़वे उहद में भी हुआ था, जब अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक अपने साथियों के साथ 300 लोगों को लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरोह से निकला, तो दो कबीलों के भी दिलों में कमज़ोरी आ गई। यही तो असल इम्तिहान होता है कि कौन कितने पानी में है। फिर उसके बाद आगे देखिए अगली चीज़ कि इसके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त लिखने में और कलाम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे? इसने नबुव्वत को बादशाही या हुक्मरानी समझा, निस ज़मीन हमारे लिए और निस कुरैश के लिए, हालांकि अल्लाह के नबी तो रहमतुल आलमीन थे। फिर अल्लाह के नबी ने कासिद के साथ कितना अच्छा सलूक किया, हालांकि इख्तियार मौजूद था उसको कत्ल करने का क्योंकि वो मुर्तद हो गए थे, लेकिन आपने कासिद की इज्जत की। इससे पता चलता है कि नॉन मुस्लिम हुकूमत का कोई नुमाइंदा बड़ी से बड़ी बात भी कह दे तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। और इसके बाद जो बहुत खूबसूरत चीज़ थी ना इस हिस्से में, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुर हिकमत ख़त था। देखिएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से अपना पूरा तारुफ है और मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ, कोई डरे नहीं, कोई झिझके नहीं, हक था ना तो उसको कज़्ज़ाब लिख दिया। ये नहीं कहा नहीं, इसका दिल ख़राब हो जाएगा, ये माइंड कर जाएगा और ये बेचारा और इसके दिल पे क्या गुजरेगी, नहीं, उसने खुद ही अपना झूठा ना साबित कर दिया। आप कहेंगे कि क्यों झूठा कहा, ये कोई बुरी बात नहीं है, कैसे बुरी बात होगी? इसलिए कि उसने तो अपना झूठ खुद साबित कर दिया, तो लिहाजा आपने उसको मुसलमा कज़्ज़ाब कहा। फिर उसके बाद ख़त लिखने का अंदाज़ भी समझ में आता है। کہ اوپر ہی دونوں کا نام ہو جائے. بعض دفعہ اینڈ تک اسکرول کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ لکھنے والا کون ہے. پھر اگلی بار دیکھیے کہ اصل معاملہ کیا تھا. بظاہر ایک بالکل ارتداد کا کیس تھا اور بہت اعصاب شکن حالات تھے. ایسے وقت میں تو انسان کے منہ سے گالیاں بھی نکل سکتی ہیں, ایسے وقت میں تو مٹھیاں بھی بھیجی جا سکتی ہیں, لیکن آپ کے جملے کتنے نپے تلے ہیں. سلامتی ہو اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی. السلام علیکم کی جگہ یہ بات لکھی تھی. کیوں؟ کہ سلام تو اس پہ ہی ہوگا نا جو ہدایت کو مانے گا. اور زمین اللہ کی ہے, یہ کس بات کا جواب تھا؟ یہ اس کے اس جملے کا کہ نصف زمین ہمارے لیے ہے اور نصف قریش کے لیے. ان ڈائریکٹ بات کی ہے, اس کو بتا دیا کہ اللہ نے جس کو وارث بنانا ہے اس کو بنائے گا اور انجام اہل تقویٰ کے لیے. ایک دفعہ تو اس کا دل ہلا ہوگا اس کو پڑھ کے. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم نے اس حصے سے سیکھی کہ حبیب کو پتا تھا کہ بہت مہم پہ جا رہا ہوں. آخر کوئی کھیلنے تو نہیں جا رہے تھے, لیکن شاداں فرحاں, یہ دو لفظ نوٹ کرنے کے قابل ہیں. خوش بھی تھے شادہ اور فرحاں, فرحت بھی تھی دل میں. یہ کب آتی ہے؟ جب حالات بڑے پرآسائش ہوں؟ نہیں, یہ تب آتی ہے جب ایک انسان اللہ کے راستے میں سنجیدہ ہوتا ہے. وہ اس مشکل میں بھی خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے جو اس کو اللہ کے راستے میں آتی ہے. اور اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس پہ تو کچھ کمنٹ دینے کی ضرورت نہیں. فرق آپ نے دیکھ لیا, ایک مسلمان شخص کا جس کے دل میں اسلام راسخ تھا, اور ایک وہ شخص جو اپنی ذات کے خول میں جکڑا ہوا تھا اور بات سمجھ نہ سکی. ایک لمحے کے لیے تو سوچے, جب جسم کا ٹکڑا کٹا ہوگا چوٹ نہیں لگی ہوگی, تکلیف نہیں ہوتی ان کو؟ تکلیف ہوتی ہے, لیکن تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ آپ کو پتا ہے؟ جذبات. کبھی آپ کسی کام میں لگے ہو نا بڑے جوش میں, اس وقت آپ کا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے. کبھی کبھی چھری چلی گئی, آپ کا خون نکلا, فٹافٹ برف لگاتے ہیں, پھر کام میں لگ جاتے ہیں, کوئی درد نہیں ہوتا, کیونکہ مقصد, دھن, خوشی, ایکسائٹمنٹ. اسی طرح بعض دفعہ خوف بھی ہوتا ہے. کسی خوف کی وجہ سے بھی چوٹ بھی لگے تو اس سے بڑا خوف دل کو لگا ہوا ہے تو تکلیف نہیں ہوتی. بعد میں جب فارغ ہو کے بیٹھے تو سارے درد یاد آتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جن کو جہنم سامنے دکھتی ہے, جو دین اسلام کی محبت میں چور چور ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنا لیا ہوتا ہے, پھر ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہنچنے والے چھوٹے چھوٹے زخموں سے گھائل نہیں ہوتے, اپنے آپ کو رحم زدہ نہیں محسوس کرتے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی اس شہادت کی خبر ان کے گھر والوں کے لیے کیسی ثابت ہوئی. حضرت حبیب بن زید کی شہادت کی خبر ان کی والدہ ماجدہ کو ملی تو ارشاد فرمایا. اگلا جملہ پڑھنے اور سننے سے پہلے سوچیے کیا ارشاد فرمایا ہوگا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے, اللہ نہ کرے کسی بیٹے, بھائی, شوہر کو یہ چوٹ پڑے تو ہماری زبان سے کیا نکلے گا. ماں نے کیا کہا؟ اسی لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا تھا, اللہ کے ہاں میں ثواب کی طالب ہوں. بچپن میں میرے بیٹے نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت عقبہ کی اور آج اس کا حق ادا کر دیا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی تو میں مسلمہ کو عبرتناک انداز میں موت کے گھاٹ اتاروں گی کہ اس کی بیٹیاں سینہ کوبی پر مجبور ہو جائیں گی. اللہ اکبر. اس حصے کا عنوان لکھیے, بیٹے کو اپنے لیے نہیں رب کے لیے پالا تھا. آج کتنی مائیں ہیں جو اس لیے بچوں کو پال رہی ہیں کہ جن کے اپنے بچوں کے ساتھ یہی خواب ہوں کہ یہ اللہ کے راستے میں کام آ جائے. خوش بخت ہوتی ہیں یہ مائیں. اللہ اکبر. چھوٹی چھوٹے میں اگر ہم جم جائیں گے نا تو بڑے میں جمنے کی بھی ضرورت پیدا ہوگی, اور اگر چھوٹی میں نہیں جم رہے تو اللہ تعالیٰ پھر بڑے بڑے موقع بھی زندگیوں میں نہیں لائے گا. آج کہاں ہیں ایسی مائیں؟ دیکھیے یہ جملے زبانی نہیں بولے جاتے, یہ باتیں اوپر سے نہیں آتی. اوپر سے بولی ہوئی باتیں کھوکھلی ہوتی ہیں, کسی کے اوپر اثر نہیں کریں گی. آپ کو خود بھی اپنی بات کہتے ہوئے اندر سے ہنسی آ رہی ہوگی. لیکن جو اپنے بچوں کو اس لیے رکھے کہ اللہ کے دین کے کام آ جائیں, چلے وہاں تو جان جا رہی تھی نا, یہاں تو ہم اپنے بچوں کی دوسری چیزوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں, ان کا وقت, ان کی صحت, ان کی سکلز, ان کی جوانیاں, کیا ہماری بھی یہ خواہشات ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں کام آ جائیں؟ اور یہ جملے کتنے پیارے ہیں کہ میں اللہ کے ہاں ثواب کی طالب ہوں، بس مجھے تو اجر چاہیے۔ بچپن میں بیت اقبا کی، یعنی زبانی باتیں کی، اور آج حق ادا کر دیا۔ ہم بھی بچپن سے ایک بیت کرتے آ رہے ہیں اللہ کے ساتھ، کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جہاں اس کے حق ادا کرنے کا موقع آتا ہے اصل امتحان وہی ہوتا ہے۔ اور دیکھیے اب اس ماں کی بات کو اللہ پوری کیسے کرتا ہے، یہ صبر اور حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے منہ کی کہیں باتیں پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لیتا ہے۔ حضرت خبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کی جانب سے اس دل آویز تمنا کے اظہار کو زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ خلیفہ ثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ مسلمان وفور جذبات سے چوکڑے بھرتے ہوئے مسلمہ کذاب سے نبٹنے کے لیے روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام میں بنو مازن قبیلے کی معزز و غیور خاتون حضرت خبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے عبداللہ بن زید کے ہمراہ شامل ہوئی۔ یمامہ کے مقام پر یہ لڑائی لڑی گئی۔ میدان کارزار میں یہ غیور خاتون جرت و شجاعت کا پیکر بنے ہوئے للکار رہی تھی، اللہ کا دشمن کہاں ہے؟ مجھے اللہ کے دشمن کا پتہ بتاؤ۔ جب وہ اس تک پہنچی تو وہ اوندھے منہ زمین پر گرا پڑا ہوا تھا اور مسلمانوں کی تلواریں اس کا خون پی رہی تھیں۔ دشمن خدا مسلمہ کذاب کا یہ انجام دیکھ کر اس کا دل بہت خوش ہوا، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ بھلا دل مسرور کیوں نہ ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی کیوں نہ ہوتیں؟ اللہ ذوالجلال و اکرام کی قدرت سے دونوں اپنے انجام کو پہنچے، ایک جنت کو روانہ ہوا اور دوسرا جہنم رسید۔ اللہ اکبر، فللہ الحمد۔ اس حصے کا عنوان لکھیے، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ تو یہ تھی حضرت حبیب کی کہانی، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ نہ کرے ایسے حالات ہماری زندگیوں میں آئیں، لیکن ہم اپنے دین کے لیے کتنی قربانی دے سکتے ہیں؟ ایک ایک جملہ ہر ایک سننے والا لکھے۔ کچھ نہیں دے سکتے تو جرت سے کہیے کچھ نہیں دے سکتے، ابھی پتہ نہیں تو یہ نہیں، لیکن لکھیے۔ ہماری تو زندگی کچھ اور ہے، ہم بھی چوٹیں تو بہت سہنے کو تیار ہیں، لیکن اپنی دنیا کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کوئی آرام ہم بھی نہیں کرتے، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے لیے۔ ترس آنے لگتا ہے، رحم آنے لگتا ہے ہمیں اپنے اوپر جب ہم اللہ کے نام پہ کچھ کرتے ہیں۔ دو گھنٹے سے زیادہ جاگ لینا تو شیطان نفس کو موٹا کرنے لگتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے لیے جاگی ہو۔ چار قدم چلنے پڑ جائیں تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کے لیے چلے ہو۔ چار باتیں سننی پڑے لوگوں سے تو کہتے ہیں دیکھو اب تو تم اتنی نیک ہو گئی ہو کہ اب تمہیں لوگ اللہ کے لیے باتیں بھی کرنے لگے۔ لیکن جان کسی نے نہیں ابھی تک دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کر دے، ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں، اللہ نہ آزمائشوں میں ڈالے۔ بچوں کو وہی اس کے لیے تیار کرے گا جو پہلے خود اس کے لیے تیار ہوگا۔ پہلے ماؤں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، پھر بچے تیار ہوں گے۔ بہت دل شکستہ ہے اپنی حالت پہ۔ چلیے الحمدللہ یہاں پہ رک جاتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔